الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله
وعلى آلك
صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. بیمار عابد صفحہ ایک پر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با قرینہ ہے، اے لوگو بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے ان پر دنیا کے اندر بکثرت درود پاک پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب
امیر علیہ سنت، جس نے فرض علوم حاصل نہیں کیے اس کے لیے دیگر موضوع پڑھنا کیسا؟
جس پر نماز فرض ہے تو اب وہ سچی حکایات پڑھتا ہے مثال کے طور پر، اور اس طرح کے رسائل پڑھتا ہے تو اس میں مشغولیت کے بجائے یا کوئی اور کسی طرح کا بھی علم حاصل کرتا ہے تو اس کے بجائے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز کے ضروری احکام سیکھے، لیکن اس پر عمل فی الحال ناممکن سے بھی کچھ بڑھ کر نظر آ رہا ہے۔ جو علوم یہ آپ حضرات بھی پڑھ رہے ہیں سمجھدار ہیں، تو یہ کہ سب بھی تقریباً اس میں مبتلا ہے، یہ نظر آ رہا ہے کہ ضرورت کے علم، یعنی یہ ایسا نازک دور ہے کہ اگر فرض علوم کورس شروع بھی کیا جائے نا تو بھی وہ دوسرے علوم نہیں چھوڑے گا، اس میں ملتی ہے تنخواہ، اس میں ملتا ہے نام، عزت، شہرت، وہ ڈگری کام آتی ہے اس میں دنیاوی اعتبار سے، اس میں کیا ملے گا؟ فرض علوم سیکھ لے گا تو نوکری تھوڑی ملے گی، تنخواہ تھوڑی کوئی دے گا، اور واہ واہ تھوڑی ہوگی کہ بھائی اس نے فلاں کورس کیا ہے، تو نہیں، اور مر جائے تو بھی ڈاکٹر ہوتا ہے، ریٹائر ہو جائے تو بھی میجر ہوتا ہے، فوت ہو جائے تو اس کی قبر پر کرنل سو اینڈ سو، یہ دنیا بھی کوئی مطلب، یعنی کہ جاہو منصب، ڈاکٹر کا نام پوچھیں گے بغیر ڈاکٹر کو نہیں نام لے گا، حافظ کو بھی اب حالت یہ کہ اپنے نام کے ساتھ حافظ بولے گا ضرور، یعنی یہاں تک کہ بھول گیا وہ قرآن کریم تب بھی حافظ بولے گا۔ ہاں ہمارے مدنی ماحول میں چونکہ بولتا رہتا ہوں اس پر، اس لیے ایک تعداد ہے کہ جو ہمارے طلبہ تو حافظ ہوتے ہیں، یہ بیچارے نام کے آگے اپنے کو حافظ بولتے نہیں ہیں، یہ جو میرا جن سے واسطہ پڑتا ہے۔ ہاں جو مدنی مذاکروں میں نہیں آتے وہ شاید بولتے ہوں گے، جو میں نے بار 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 اس پر کلام کیا ہے، عرض کیا ہے کہ اپنی عبادت کا بلا وجہ اعلان نہ ہی کیا جائے، تو جو اپنے آپ کو حافظ کہتا ہے لکھتا ہے اس پر کوئی ہم گناہ کا اطلاق نہیں کریں گے کیونکہ اس کی نیت نہیں پتا۔ ہاں اگر یہ نیت ہے کہ میں اپنے نام کے حافظ بولوں تو لوگ حافظ صاحب، حافظ جی کر کے میری عزت کریں گے، مان سے بٹھائیں گے، تب تو یہ بے وقوفوں کا سردار ہے کہ اتنا پیارا کلام اللہ کا اس نے یاد کیا اور ابھی تھوڑی سی دنیاوی عزت ڑی بولیں گے، عزت کا ہی کی جو بہت بڑی ذلت کا سبب بننے والی ہے، جہنم جیسی ذلت کون سی ہے، تو اس پر اس نے قربان کر دیا اپنے حفظ قرآن کی محنت کو، بغیر یہ کہ ایک تعداد ہے جو ایسا کرتی ہے، مگر ہم کسی فرد کو ایسا نہیں کہیں گے یہ ایسا کرتا ہے وہ ایسا کرتا ہے یا جس نے اپنے آپ کو حافظ بولا وہ ایسا کرتا ہے۔ ہمارے ہاں تو ایک تعداد یہ بھی ملے گی جو سید ہوگی اور وہ اپنے آپ نام میں سید نہیں بولیں گے کہ لوگ عزت کریں گے اور میں کہیں پھول نہ جاؤں، کہ اپنے ماحول میں، مدنی ماحول میں سیدوں کی عزت کی جاتی ہے الحمدللہ۔ تو کوئی اگر سید اپنے آپ کو بولتا ہے، سید ہے بھی جائز ہے، لیکن بس یہی دیکھ لے کے اس لیے بولتا ہے کہ لوگ میری عزت کریں, تعظیم کریں, اچھی جگہ بٹھائیں, نذرانے پیش کریں. تو ظاہر ہے کہ یہ عزت یہ نیت اس کی فاسد ہے جو سید صاحب کے لیے آخرت کے لیے نقصان دے. وہ دنیا میں بھی لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہ اس لیے کہتے ہیں اپنے آپ کو سید تاکہ لوگ مان دیں میرے کو, تو لوگ بھی بدزنی ہو جائیں گے دنیا میں بھی. ایک میں بس اب تک تو ایک ہی سید ملا ہے مجھے اپنی اس زندگی میں جو ایک حکایت میرے ساتھ بنی ہے. ایک خاندان تھا جو اپنے آپ کو سید, مجھے بھی باہر سے پتا چلا کہ یہ سادات لوگ ہیں, اور تسلیم ہی نہیں کیا اس نے. تو سید صاحب گناہ گار ہے, یہ وہ ہے, دیکھے اپنے منہ سے ہاں نہیں کہا کہ ہم سید ہیں, ٹالتے رہے. سنی خاندان تھا, ایک ہی دیکھا, باقی تو ان کو شک بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم سید ہیں یا نہیں, شاید وہ بھی سید کہتے ہوں گے. بعضوں کے لیے مشہور ہے کہ جمعرات کو پیدا ہوتے ہیں تو سید کہلاتے ہیں, یہ بھی مشہور ہے, وہ بھی اپنے آپ کو سید کہتے ہیں. شرم مگر ان کو نہیں آتی, سید تو حسن کریم کے اولاد میں سے, اور حقیقی حسب نسب تو کسی کو بھی نہیں پتا, اللہ تعالی ہی اس راز کو جانتا ہے. بہرحال جس کا ظاہری طور پر حسب نسب ثابت ہے اور وہ سید کہتا اپنے آپ کو, تو ہمارے لیے تو مفید ہے, ہم جیسوں میرے جیسوں ملے کہ چلو بھائی اگر احترام کا ذہن بنا تو دست بوسی کر لی تو ثواب ملے گا. اور یہ سید کے لیے آزمائش ہے, ہاتھ چومنا اور کسی مشہور شخص کا ہاتھ چومنا یہ اور آزمائش ہے, یار فلاں فلاں میرے ہاتھ چومتے ہیں, اس بیچارے کے لیے خطرہ ہے. تو یہی ہے کہ بس مزہ اسی میں کہ نیکیاں چھپاؤ تحریک جاری رہے گی, اس پر عمل ہو جائے, لیکن یار چھپانے کا ذہن نہیں ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. بولتے ہی ہیں, بولتے ہی لائن میں لگ کر آتے ہیں, وہ بھی بتاتے ہیں, ہر سب کچھ بتا دیتے ہیں, بغیر پوچھے بتاتے ہیں, اتنے روزے رکھتا ہوں, یہ پڑھتا ہوں, دلال خیرات شریف پڑھتا ہوں, فلا کرتا ہوں, اتنے مہینے کے روزے رکھتا ہوں, تہجد اتنے عرصے سے میری نہیں چھوٹی, جو سمجھ میں آتا ہے بول کے گزر جاتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, آدمی کا ایسی جگہ نفل نماز پڑھنا جہاں لوگ اسے نہ دیکھتے ہوں, لوگوں کے سامنے ادا کی جانے والی 25 نمازوں کے برابر ہے. اب یہ تو وہ مطلب چھپانے والا معاملہ ہے کہ جہاں وہ ویسے ریا نہیں ہے وہ چھپ کے پڑھے نفل نماز, ورنہ سب کے سامنے ریا کے لیے پڑھتا تو اس کے لیے گناہ ہوتا نا. اخلاص کے ساتھ پڑھی ہے لیکن چونکہ سب کے سامنے پڑھی ہے اس میں, اور جو لوگ نہ دیکھتے ہوئے اسی جگہ پڑھی ہے اس میں فرق ہو گیا 25 گنا کا. مدنی پنج سورہ میں بھی یہ روایت دی گئی ہے.
مرشد کریم, دل کو کیسے صاف کیا جائے, اس بارے میں کچھ ارشاد فرما دیجیے.
دل کو کیسے صاف کریں, دل کا زنگ جو اترتا ہے وہ تلاوت قرآن اور موت کی یاد سے. دل کا زنگ, مائل زنگ, دل کی صفائی ہوگی تلاوت قرآن سے اور موت کی یاد سے, اللہ کے ذکر سے, اللہ کی یاد سے. گناہوں سے توبہ کرے بندہ, عبادت خوب کرے, انشاءاللہ دل بھی صاف ہو جائے گا.
میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم چھوٹے ہوتے ہوئے یہ پڑھتے رہے ہیں کہ شیطان نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا اور انہیں دانا کھلایا. تو میرا سوال بابا جان آپ سے یہ ہے کہ وہ شیطان جنت میں کیسے داخل ہوا جبکہ اس کا داخلہ پہلے آسمان سے ہی ممنوع تھا. وہ آسمان پہلے, قرآن پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جب وہ پہلے آسمان کے قریب جاتا تو فرشتے اس کو گولے مارتے آگ کے, تو اس نے کیسے کیا یہ وضاحت ذرا فرما دیجیے.
اس وقت تو پابندی نہیں تھی شیطان پر, آدم علیہ السلام کے اس میں نہیں, یہ بعد میں ہوئی پابندی. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت ہوئی نا تو اس پر پابندی پڑ گئی تھی, پھر اس پر وہ تارے شہاب ثاقب ہے نا اس کو مارے جاتے تھے.
شکریہ.
یہ بھی رہنمائی فرمائی, یہ صرف اس شیطان جو ابلیس ہے اس کے لیے پابندی ہے, اب جو جتنے شیاطین ہیں ان کے لیے بھی پابندی,
سب پر پابندی ہے. جنات بھی نہیں جا سکتے, جنت تو ویسے بھی آدم علیہ السلام یعنی اولاد آدم کی جاگیر ہے، ان کو ملے گی. جو جنات اچھے کام کریں گے، برے کام کرنے والے جو دوزخ میں جائیں گے جنات، اور جو نیک جنات ہوں گے وہ اعراف میں رہیں گے. جنت اور دوزخ کے درمیان ایک میدان ہے اعراف.
پیارے بابا جان، ایک طالب علم کو دن رات میں کتنے گھنٹے سونا چاہیے؟
زیادہ سونے سے حافظہ کمزور ہوتا ہے، اور کم سوئیں گے تو نشاط نہیں آئے گا، پھر بھی دماغ کام نہیں کرے گا. اچھا، اب سونے کی اپنی اپنی ضرورت ہوتی ہے. کوئی تو ہوتا ہے کہ گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں فریش ہو جاتا ہے، کوئی ہوتا ہے 10-15 منٹ میں فریش ہو جاتا ہے، کوئی ہوتا ہے کہ وہ 10 گھنٹے تک سوئے تب بھی وہ نیند چڑی رہتی ہے. تو اب یہ کہ یہ تو سمجھ میں یہی آتا ہے کہ اپنی اپنی کیفیت کے مطابق آرام ضروری ہے. اچھا، اب اس میں جو زیادہ سو کر ہی جو فارغ ہوتا ہے، اس کو یہ البتہ ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ پریکٹس کر کے، محنت کرے، کوشش کرے، اور تھوڑی تھوڑی نیند کم کر کے وہ اس کا وقفہ گھٹائے. ورنہ یہ کہ اب جو وقت سونا ہے وہ ذرا کھونا ہے، اس میں کوئی کام نہیں ہو پاتا، سونے میں ہو گیا. 60 سال کی زندگی ہے، اور اگر روز کے 8 گھنٹے سوتا ہے تو 20 سال تو گویا وہ سوتا رہا، 40 سال ایکٹیو رہو.
نماز کے دوران ایک مرتبہ کھجانے سے یا دو مرتبہ کھجانے سے نماز نہیں ٹوٹتی، اگر 3 مرتبہ کھجائے یا 4 مرتبہ نماز ٹوٹ جاتی ہے.
ایک رکن میں، جیسے قیام ہے تو ایک رکن میں 3 سے کم کھجانے کی اجازت ہے. مثلا 2 بار کھجا لیا، اب رکوع میں چلے گئے تو پھر 3 سے کم بار کھجانے کی اجازت ہو جائے گی.
جی، اب اگر ہم ایک بار کھجائے اور کھجانے کے دوران خون نکل آئے یا پانی نکل آئے، اس بارے میں کیا؟
اگر بہ گیا تو وضو تو ٹوٹ جائے گا.
عرض یہ کہ جب ہم نئے نئے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے تو مدنی کام کرنے کا بھی بہت جذبہ ہوتا تھا، اور عبادات نوافل وغیرہ پر بھی پابند ہوتی تھی. پھر جیسے جیسے بڑھتے گئے تو یہ مدنی کام بھی آہستہ آہستہ کم ہوتے گئے. پھر جو ہمارے پرانے اسلامی بھائی ہوتے تھے، وہ جو اسلامی بھائی ہیں وہ بتاتے تھے کہ پہلے ہم اتنا کام کرتے تھے، اتنا کام ہوا بھی ہے، لیکن کچھ مصروفیات کی وجہ سے وہ پیچھے ہو گئے. تو پیارے بابا جان، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ جب نئے ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں تو نیکی کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، مدنی کام بھی اچھا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر نہیں ہوتی؟
یہ ایسا پہلے بھی ہوتا رہا ہے کہ شروع میں تو جوش ہوتا ہے، پھر تھوڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت مبارکہ میں جب لوگ حاضر ہوتے اور قرآن شریف سنتے تھے تو رونے لگتے تھے، اور ان پر وجد و کیفیت طاری ہو جاتی تھی. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ پہلے ہم بھی تمہاری ہی طرح تھے، یعنی قرآن کریم سن کر ہم بھی روتے تھے، گریہ و زاری کرتے تھے، لیکن پھر ہمارے دل سخت ہو گئے. یعنی یہ آپ کی عاجزی ہے کہ اب ہم قرآن حکیم کے سننے کے عادی ہو چکے ہیں اور اس کی سماعت کے خوگر. بس جو تازہ، جو چیز تازہ اور نئی ہوتی ہے اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاجیوں سے فرما کرتے تھے کہ حج سے فراغت پا کر جلد اپنے گھروں کو لوٹ جائیں. پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو کعبۃ اللہ کی حرمت، یعنی تعظیم، عزت ان کے دلوں سے اٹھ جائیں گے، یہاں پڑے رہیں گے. تو یہ سمجھانے کے لیے یہ حکایت بہت بہترین ہے کہ جو بھی ہوتا ہے حج پر بھی جائے گا، اگر وہ غریب آدمی ہوگا، پیسے جوڑ جوڑ کے اس نے جمع کر کے، اس نے وہ بڑا رو دھو کے پہنچا، اس کی اپنی ایک رقت ہوگی. اور بعض آپ کو بولتے ہوں گے کہ ہم تو سال میں 2 بار جاتے ہیں، ہر رمضان میں عمرہ کرتے ہیں، ہر سال نفلی حج کرتے ہیں، وہ اتنا اس میں وہ نہیں ہو عام طور پہ، اور رقت اور وہ نہیں ملے گا. جو غریب غربا جو جاتے ہیں نا، بلکہ یہ تو میرا اپنا تجربہ ہے کہ عمرے میں بارگاہ رسالت کی حاضری میں ذوق اور حج کے ذوق میں نے فرق دیکھا تھا، حاضری میں اپنے طور پر. तो मैंने फिर ये अपना नतीजा निकाला कि उम्रे में आमतौर पर मालदार आदमी जाते हैं और जाते रहते हैं, तो वो शायद उनका कोई असर तो होते ना। और हज में गरीब लोग जिंदगी में पहली बार एक अक्सरियत आई होती है और बेचारे बड़ी मुश्किल से ठोकरे खाते हुए वो पहुंचे होते हैं, तो वो बड़ा रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, तो उनका असर जो है वो दूसरों पर भी पड़ता है, एक अंदाजा है मेरा, अल्लाह बेहतर जाने। तो यूं आप भी जो फरमा रहे कि नए नए, तो ये होता है कि नया नया होता है तो जोश होता है, आहिस्ता आहिस्ता ठंडा हो जाता है।
मेरा एक सवाल आपसे ये है कि अगर कोई बंदा दावत इस्लामी के तरीकेकार से मुतमईन ना हो तो उसे किस तरह समझाएं?
हर फर्द को तो मुतमईन करने से रहे, सर कुछ ना कुछ ऐसे होते जो मुतमईन होते ही नहीं है, इसका क्या इलाज है? महाराज के दावत इस्लामी का जो तरीका आपको मिला है मरकजी मजलिस शूरा की तरफ से वक्तन फवक्तन मिलता रहता है, आपको उसी के मुताबिक काम करना चाहिए। आप अपनी टेक्निक चलाने जाएंगे तो जो मतलब 30-35 साल का तजुर्बा करने के बाद जो आपको मिला ना, आपके नए तजुर्बात होंगे और आप शायद डूब जाएंगे, काम नहीं कर सकते।
हमारे चारों आइमाए कराम कि इन्होंने भी जश्ने मीलाद यानी मीलाद मनाया, तो आया ये किस तरह मनाया, यानी जुलूस भी निकाला?
अब ये कि चारों इमामों ने किस तरह मीलाद मनाया, अच्छा तो क्या उसी तरह मनाना चाहिए? तो फिर सवाल होगा कि फिर सहाबा किराम ने किस तरह मनाया? तो चारों जो खुलफा थे उन्होंने किस तरह मनाया? तो अब ये कि हर दौर में भाड़ा अलग अलग अंदाज रहा। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हर पीर शरीफ को इन मानो कर अपनी मिलाद बनाते कि आप हर पीर शरीफ को रोजा रखते, जब पूछा गया इसका सबब तो आपने कुछ इस तरह अच्छा तो फी ही वुलित, तो इसमें मेरी विलादत हुई है ना। तो यूं प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने गोया हर पीर अपना जश्न विलादत मनाया। तो हम ये साल में एक बार इस तरह मना रहे हैं, तो जो भी अमल हो उसमें ये दलील नहीं होती कि किसने किया, दलील ये होती है कि जो कर रहे हैं आया वो शरीयत के मुताबिक है या शरीयत से टकरा रहा है। अगर शरीयत से टकरा रहा है तो रद्द है, वो नहीं करेंगे, शरीयत से नहीं टकरा रहा तो जायज है। आमीन।
आफताब इकबाल, मेरा ताल्लुक सिबी से और पुलिस डिपार्टमेंट से। बाबा जान, जब इस्लामी भाई हज पे जाते हैं या हज या उम्रे पे, तो अक्सर सुनने में यही कहा गया है कि जो रिश्तेदार या अजीज वकारिब नाराज है तो उनको राजी करके जाना होता है। बाज दफा ज्यादती भी उन रिश्तेदारों की तरफ से होती है, तो इसके लिए क्या हुक्म है बाबा जी?
मन तवाज़ा अलिल्लाह फरफ़अहु अल्लाह, जो अल्लाह के लिए आजी करता है अल्लाह ताला उसको बुलंदी अता फरमाता है। तो इसमें एक नाराज रिश्तेदारों को मनाना हज के लिए शर्त नहीं है, मगर मना लेना चाहिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें यह कि उसका कसूर है, फिर भी हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें फायदा ही होगा ना, नुकसान क्या होगा? वो मैं आपको एक हिकायत सुनाता हूं कि इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हुमा के दरमियान कोई शक्कर रंजी हो गई, कोई थोड़ी नाराजी हुई, तो इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इमाम हुसैन को पैगाम भेजा कि आप मेरे पास आ जाए और सुलह कर लें। तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया नहीं, आप मेरे पास आ जाए। बड़े भाई थे ना हसन, इमाम हसन, छोटे भाई ने कहा इमाम हुसैन ने कि आप आ जाए मेरे पास, और ये फरमाया कि मैं इसलिए आपको अपने पास बुला रहा हूं कि मैंने नाना जान से ही सुना है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कि जो सुलह के लिए पहले आएगा वो जन्नत में पहले जाएगा।
सुभान अल्लाह, सुभान।
तो आप मेरे से बड़े हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे पहले जन्नत में दाखिल हों। तो यूं अगर हम अगर बढ़ते आगे तो कौन से छोटे बाप के हो जाएंगे, हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर हज पे जा रहे हैं, हज का भी इंतजार क्यों करें? जो हमारे रिश्तेदार नाराज हैं हम बढ़ के उनको मिल लें, उनसे दोस्ती कर लें, ताल्लुकात कर लें, तो इसमें थोड़ा क्या मतलब थोड़ी झेप होगी, शर्मिंदगी होगी, वो मिट जाएगी। मैं मतलब जब दावत इस्लामी थोड़ा उठान ले रही थी, मैं मशहूर तो बहुत हो गया था, दावत इस्लामी काम भी था, तो बकरीद के दिन तर मेरी एक करीबी अजीज, यूं कहिए कि मेरी सगी खाला, इनसे हमारे कुछ पुराने घरेलू मसाइल थे, तो जहर मैं डायरेक्ट तो इन्वॉल्व नहीं था, तो बड़ों की होती है। अब मुझे बस वो यूं हुआ कि मैं बस सुलह करूं। अब बरसों से जुदाई है, मेरे पांव उठे कैसे खाला की तरफ से, वो खाला भी खालू भी वगैरह, लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि मैं हिम्मत करके मैं अपनी खाला के घर चला गया अकेला।
सुभान अल्लाह,
दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजा खुला, मेरे खालू ने हैरत से कहा, तू हमारे घर में, सुना तू तो बहुत बड़ा आदमी बन गया। तो खैर मैंने फिर माफिया मांगी इनसे, मैं अगर इन्वॉल्व नहीं था, माफ कर दो, मेरी अम्मी को भी माफ फरमा कर दो, सब बस छोड़ दो। तो खाला से भी माफी मिल गई, खालू से भी मिल गई, फिर मैंने घर वालों को जो बहनें वगैरह जो थी बहन को, और इस तरह मैंने भेजा का मैंने राह हमवार कर दिया, तुम भी पहुंचो। ये भी पहुंच गए उनके घर में। तो ये करना चाहिए उसे, हम छोटे बाप के बन जाएं। अच्छा मेरी इज्जत में क्या फर्क आया, अगर मैं अड़ी करके बैठा होता ये आएंगे तो मिलेंगे, तो मैं ये हिकायत आपको सुना था, क्यों सुनाता ही कैसे, सुनाया जब ही ना कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहल कर दी अल्लाह की रहमत से। तो रिश्तेदारों से सिले रहमी की जाए, वो नाराज भी हैं, अगर आप बोलेंगे वो हमसे अच्छा सलूक करेंगे या वो हमको दावत देंगे तो हम इनको दावत देंगे, ये नहीं देंगे तो हम भी नहीं देंगे, तो अदला बदला हुआ, ये सिले रहमी नहीं हुई ना। जो तुम्हें महरूम करे तुम उसको अता करो, जो तुम पर जुल्म करे तुम उनको मुआफ करो, जो तुमसे कतरा ताल्लुक करे तुम उससे जोड़ो ताल्लुकात। फजीलत यह कि जन्नत में बेहिसाब दाखिला होगा, कि जो तुझे महरूम करे तू उसे अता करे, जो तुझ पर जुल्म करे तू उसे मुआफ करे, और जो तुझसे ताल्लुकात तोड़े तू उससे ताल्लुकात जोड़े।
सुभान अल्लाह।
तो इसलिए वो हज पे जा रहा है और फिर भी अगर ये नहीं करता तो ज़रा बुरी बात है, शुरू से हज का इंतजार क्यों करे, जिंदगी का क्या भरोसा, हज तक जिएगा नहीं जिएगा क्या पता, आज और अभी हो जाए, अगर किसी से ताल्लुक खराब है मुसलमान से और कोई दीनी मसला नहीं है, जाती जैसे होता है, तो उसको फोन करके माफी मांग ले, भले अपना कसूर नहीं भी है तो भी तरकीब बना ले, तो इंशाअल्लाह मदीना मदीना हो जाएगा। अगर ये मदनी फूल सब हम अपना लेना तो हमारा मुआशरा जो है ना ये मदीना मदीना हो जाएगा, ये आपके सारे कबाइली जंग है ना जो लाशें आए दिन गिराते हैं सब सही हो जाएंगे, अल्लाह करे ये मदनी फूल उनको भी मिल जाए। तो वो बेचारे इस तरह के लोग यहाँ थोड़ी आते हैं, इस तरह का अल्लाह करे आना शुरू हो जाएंगे तो इनको भी समझाएंगे अपने। हजरत उकबा बिन आमिर रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की, कहते कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुलाकात को गया, मैंने जल्दी से हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक यानी हाथ शरीफ पकड़ लिया, और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मेरे हाथ को जल्दी से पकड़ लिया, फिर फरमाया ए उकबा, दुनिया व आखिरत के अफजल अखलाक ये है कि तुम उसको मिलाओ जो तुमको तुम्हें जुदा करे, और जो तुम पर जुल्म करे उसे माफ कर दो, और जो ये चाहे कि उम्र में दराजी हो यानी उम्र बड़ी हो और रिस्क में वसअत यानी रिस्क ज्यादा मिले, रिस्क में वसअत हो, वो अपने रिश्ते वालों के साथ सिला करे, अच्छा बर्ताव करे, जोड़ के रखे बना के रखे।
आपकी बारगाह में सवाल है, चोरी होते हैं तो चोरों को अक्सर आग में डाला जाता है,
आग में,
आग में, तो यानी जो जल गया वो चोर है और वो जो नहीं जला वो चोर नहीं है, तो इस तरह करना कैसा, बलोची रिवाज है ऐसे, यानी
आग जलाकर जो अंगारे बनते हैं ना, तो अंगारे तकरीबन वो 7 कदम तक उसके अंगारों पर चलना होता है, अंगारों पर चलते हैं।
अच्छा फिर क्या होता है,
फिर अगर किसी ने अगर वो कोई मतलब क्या वो ऐसा कोई काम किया हो کوئی چوری کی ہو، کوئی ایسی چیز کیا ہو، جس کو پھر وہ پہلے اس جگہ کو بناتے ہیں، انگارے آگ جلا کر انگارے سے بھر دیا جاتا ہے، پھر قرآن کریم لے کر اس کو چاروں طرف اس کو 6 سے 7 مرتبہ گھمایا جاتا ہے، پھر یہ کہا جاتا ہے اے آگ اگر یہ بندہ چور نہیں ہے، اس نے یہ کام نہیں کیا تو اسے مت جلا، اگر یہ چور ہے تو اس کے پیر جلا دے، پھر وہ 7 قدم چل کر آگے نکلتا ہے، پھر وہ پہچان والے، مخصوص پہچان والے بھی ہوتے ہیں، تو اس کے پیر کو دیکھتے ہیں کہ وہ جل گیا ہے، تو یہ اس نے یہ چوری کی ہے یا اس نے یہ غلط کام کیا ہے، تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، ایسے بھی ہوئے ہیں کہ اس کے بالکل صحیح ثابت نکلے، یہ ہے، یہ بلوچی رواج بلوچستان میں یہ چیزیں موجود ہیں، کیا یہ قرآن و حدیث میں ہے، کیا یہ شریعت میں ہے؟
نہیں، یہ طریقہ شرعی نہیں ہے، دراصل اسلام نے جو طریقہ دیا نا وہ مدینہ مدینہ نا، وہ طریقہ یہی ہے کہ اس میں چور یا تو خود اقرار کر لے، یا پھر یہ کہ اس پر جس نے الزام رکھا ہے چوری کا وہ گواہ پیش کرے، تو اسی سے مطلب فیصلہ ہوتا ہے، یہ آگ پر چلنا 7 قدم تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے، اسلامی طریقہ نہیں ہے، تو اگر یہ اس طرح فیصلہ ہو جاتا ہے کہ بھائی اس کا پاؤں جل گیا اس لیے چور ہے، تو یہ تو اس کو سزا دینا جائز نہیں ہوگا، یہ بہرحال طریقہ اسلامی نہیں ہے، اور اس میں علماء، میں نہیں سمجھتا کہ علماء یہ کام کرتے ہوں، علماء نہیں کرتے ہوں گے، یہ بس وہ جدی پشتی ایک اور روایت چلی آ رہی ہوگی،
جو پکڑا جائے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟
بالکل کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس کو چور بولیں گے تو گناہگار ہوں گے، جب شریعت نے اجازت دی نہیں ہے نا، شریعت نے نظام بنا دیا ہے کہ اس طرح مطلب گواہ پیش کرے یا چور اقرار کرے، وہ جو یا اس کے پاس مال نکلا ہے، جو بھی شرعی اصول ہوں گے نا کہ شرن وہ ثابت ہو جائے کہ یہ چور ہے، 100% ثابت ہو جائے کہ یہ چور ہے، تب جا کر اس کو چور کہیں گے، ورنہ چور بھی نہیں کہہ سکتے اس کو، ایک مسلمان کی بہت بڑی توہین ہے، بخاری شریف کو تو سب مانتے ہیں، تو بخاری شریف میں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا تو چوری کی، تو آپ نے اس سے فرمایا اے آدمی تو نے چوری نہیں کی؟ تو اس نے کہا میں نے اللہ کی قسم چوری نہیں کی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں میری آنکھوں نے دھوکہ کھایا، تو نے چوری نہیں کی، میری آنکھوں نے دھوکہ کھایا، یہ بخاری شریف کی اس طرح کی وہ حکایت بخاری میں، تو یہ ایک مسلمان کو اس طرح کوئی آگ میں چلا کر تو اس عملیات کے ذریعے، اگر چور ہوگا تو کوئی ایسے عملیات کر لے گا جو اس کو کچھ نہیں ہوگا آگ میں، یا ہو سکتا کوئی ایسے تیل وغیرہ بھی شاید آتے ہوں گے، کوئی کیمیکل کہ جو لگا دیا تو وہ نہیں چلے گا، اس نے چوری کی ہے تو شاہوکار ہو جائے گا، میں چوری نہیں کی، مزید چوریاں کرے گا یہ، کہ چلو یہی طریقہ تو اپنے کو آتا ہے اس کا فن کہ نکل جائیں گے، یہ طریقہ غلط ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.